الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة الشورى کا مطالعہ کر رہے ہیں, 25ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے اور اس کی آیت نمبر 12 تک پچھلی مرتبہ ہم نے گفتگو مکمل کی تھی کسی درجے میں. آج انشاءاللہ سورہ شورا کی ایک ہی آیت کا مطالعہ کریں گے, آیت نمبر 13 کا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت ہی ایک قیمتی اور اہم موضوع بھی بیان ہو رہا ہے اور امت کی ایک بڑی اہم ذمہ داری کا ذکر ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے حوالے سے. اور جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں اسلام کا بڑا ہی ایک محدود تصور ہے جو ذہنوں میں راسخ ہو چکا ہے, اور اس وقت جو ایک عالمی سطح پر دجالی تہذیب موجود ہے جس کے اثرات کا حاصل یہ ہے کہ سیکولرزم کا نعرہ اور لبرلزم کا نعرہ اور کسی کو اللہ کو ماننا ہے, خدا کو ماننا ہے, معاذ اللہ بھگوان کو ماننا ہے, کسی بڑی شخصیت کو ماننا ہے معبود کے طور پر, تو مانے اپنے گھر میں, مانے اپنی عبادت گاہ میں, مانے باقی ہمارے جو بھی معاملات ہوں گے معاشرت کے, معیشت کے, سیاست کے, عدالت کے, ریاست کے, وہ اپنی مرضی سے چلائیں. اور یہی نعرے اب مسلمان ملکوں میں لگائے جا رہے ہیں, اور پھر وہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو وہاں تو میں اسے کہتا ہوں کہ بدترین گالی ہے یہ کہنا کہ اس پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے, یہ کہنا کہ اس پاکستان کو ہم ایک لبرل اسلام جو ہے لبرل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, یہ تو ایک بدترین, یہ گالی تو ویسے ہی غلط شے ہے لیکن بدترین گالی ہے اگر یہ رویے یا یہ گفتگو اس پاکستان میں جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اس میں یہ بات کی جائے. تو آج ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ دین کا تصور کیا ہے, اور اللہ تعالی نے اگر دین کے قائم کرنے کا تقاضا امت سے کیا تو اس کی وجہ کیا ہے. تو دو بنیادی باتیں جس کو آج ہم قدر تفصیل سے سمجھیں گے, ایک تصور دین کیا ہے, اللہ نے جو دین اسلام مجھے اور آپ کو عطا فرمایا اس کا وسیع تر, جامع تر, صحیح تر تصور کیا ہے, اور یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے تو کیوں چاہتا ہے, اور اس دین کو غالب کرنے اور قائم کرنے کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے تو آخر کیوں کیا گیا ہے. یہ دو بنیادی موضوعات ہیں جس پر آج گفتگو رہے گی انشاءاللہ. البتہ پہلے اس آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ارشاد ہوا سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں, شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا, مسلمانوں تمہارے لیے دین میں وہی طریقہ, وہی بات مقرر کی جا رہی ہے جس کی وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمائی. والذی اوحینا الیک, اور جس کی وحی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ پر کی. وما وصینا بہ ابراہیم و موسی و عیسی, اور جس کی وصیت کی, جس کا حکم ہم نے دیا ابراہیم اور موسی اور عیسی علیہ السلام کو, ان اقیم الدین, کہ دین کو قائم رکھو, اور ایک اور ترجمہ دین کو قائم کرو. یہ دو تراجم یا دو ترجمے, اس کی وضاحت آگے ہو جائے گی انشاءاللہ. ان اقیم الدین, کہ دین کو قائم رکھو یا قائم کرو. ولا تتفرقوا فی, اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ, جدا جدا نہ ہو جاؤ. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس بات کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں اللہ کے دین کی طرف, یہ بات ان مشرکین پر بہت ہی گراں گزرتی ہے, بھاری گزرتی ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, یہ ترجمانی ہے, یعنی اپنے لیے خاص کر لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب, اور اللہ ہدایت اسی کو عطا کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 ہے. کئی موضوعات اس میں ہیں, پانچ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے, تو یہ پانچ رسولوں کے ذکر میں کیا حکمت ہے, پھر یہ کہ دین کو قائم رکھنا یا قائم کرنا اس کے معنی اور ان میں فرق کیا ہے, مشرکین کو یہ دین کی طرف بلایا جانا کیوں گراں گزرتا ہے؟ اور ایک تو 1400 پہلے کے مشرکین تھے، ایک آج کا شرک بھی ہوگا، وہ آج کے دور کا شرک ہے جو اجتماعی سطح پر ہو رہا ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. پھر ہدایت عطا کرنے کے دو خاص طریقے ہیں، بلکہ یوں کہیے دو طریقے ہیں، ایک خاص کہ اللہ کسی کو اپنے لیے خاص کر لے، کھینچ لے اپنی طرف، اور ایک عمومی طریقہ ہدایت عطا کرنے کا، وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، طلب و تڑپ رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیں گے. یہ کئی موضوعات ہیں جو اس ایک آیت میں ہمارے سامنے آتے ہیں. ضمناً پہلے چند باتیں، پھر وہ دو اہم باتیں، دین کا وسیع تر تصور اور دین کو قائم کرنے کا تقاضا آخر کیوں. دیکھیے ضمناً چند باتیں جو کہ اہم ہیں. پہلی بات جو اہل علم اس پر گفتگو فرمائی کہ پانچ جلیل القدر رسولوں کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام، اور یہاں ترتیب میں رسول اللہ علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. انہی پانچ رسولوں کو اولو العزم من الرسل، عالی ہمت والے رسول بھی کہا کرتے ہیں، کہا جاتا ہے. اور قرآن حکیم جب پیغمبروں کی داستانوں کا اور تاریخ کا ذکر کرتا ہے تو سب سے زیادہ طویل ذکر قرآن حکیم میں رسول اللہ کا ہے علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کئی ایک بیان ہوئے، اور نوح علیہ السلام کا قصہ بھی کئی مرتبہ بیان ہوا. ایک حکمت اہل علم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ انبیاء اور رسل کی داستانوں میں استقامت کی جو اعلیٰ ترین مثالیں ہیں وہ ان پانچ رسولوں میں ہمیں ملتی ہیں. ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ گو کے پہلے پیغمبر تو آدم علیہ السلام، وہ پہلے نبی بھی ہیں، لیکن جو قوموں سے کشمکش کا معاملہ ہوتا ہے، قومیں شرک میں مبتلا ہوئیں اور اس کی بنیاد پر پوری قوم مشرک ٹھہری، اور پھر وقت کے پیغمبر کو بھیجا گیا، اور وقت کے پیغمبر کی قوموں کے ساتھ ایک کشاکش یا کشمکش کا معاملہ رہا، یہ سلسلہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام سے شروع ہوا باقاعدہ طور پر، چنانچہ ان کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا. یہ بھی وضاحت کی اہل علم نے کہ جب وہ طوفان آیا اور نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم مٹا دی گئی، غرق کر دی گئی، اس کے بعد جو نسل انسانی چلی ہے وہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی ہے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اس تعلق سے بھی ان کا ذکر پہلے کیا گیا. اچھا، یہاں ترتیب میں دوسرے نمبر پر رسول اللہ کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی حکمت اہل علم نے بیان فرمائی کہ وہ سلسلہ جو قوموں سے کشاکش کا ہوتا تھا پیغمبروں کا، اس کے ضمن میں پہلے رسول تو ہے نوح علیہ السلام، اور اس زمن میں آخری رسول رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، چنانچہ ان کا ذکر کیا گیا. ایک حکمت یہ بیان کی گئی. پھر ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انبیاء کے والد. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تو اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کی نسلوں میں بعد میں جا کر پھر رسول اللہ تشریف لائے خاتم الانبیاء کی حیثیت میں، جبکہ دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے وہ اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کے 12 مشہور بیٹے جن میں یوسف علیہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے وہ بنی اسرائیل کے لقب سے یا عنوان سے مشہور ہوئے، اور ان میں پھر ہزاروں انبیاء کا آنا. تو یہ سینکڑوں ہزاروں انبیاء ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہوئے، ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. اس طور پر بھی ان کا بار بار ذکر کرتا ہے قرآن. پھر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جتنے طبقات موجود تھے سب ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے. مشرکین مکہ بھی تھے تو وہ کہتے تھے ہم ان کی نسل میں سے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کے یہود تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی قدر کرتے تھے. بہرحال تعلیمات بھلا دی، یہ الگ بحث ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا. پھر جو دو بڑے بڑے گروہ قرآن کے نزول کے موقع پر موجود تھے، یہود کا گروہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتا تھا، ایک نصارہ کا گروہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتا تھا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہو رہا ہے. بہرحال اور بھی علمی اعتبار سے اہل علم نے گفتگو فرمائی ہے کہ ان پانچ رسولوں کا خاص کیوں ذکر بار بار قرآن کرتا ہے، جیسے کہ اس مقام پر بھی اور دیگر چند اور مقامات پر بھی ذکر آیا ہے. دوسری بات بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہیں دین میں وہی حکم دیا جا رہا ہے جو پچھلے انبیاء اور رسل کو عطا کیا گیا تھا. ایک اور گفتگو اہل علم نے یہ کی ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. چنانچہ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک فقط وہ اسلام ہے. اور آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اصولی تعلیم تمام انبیاء اور رسل کی ایک ہی تھی. اگر ایمانیات کی بات کریں تو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ایمانیات کی دعوت تمام پیغمبروں نے دی، اور تمام ان دعوتوں کا اصل اصول کیا ہے؟ وہ ہے توحید کی دعوت، جس کے ماننے کے نتیجے میں بقیہ ایمانیات پر ایمان بھی لازم آ جاتا ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ابھی میں. تو بہرحال تمام ایمانیات کی دعوت پیغمبروں کے ہاں یکساں اور ایک ہی رہی. اسی طرح عبادات کے معاملات لیجئے، نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، یہ جو بڑی بڑی عبادات ہیں کسی نہ کسی شکل میں، ہاں شکل کا فرق رہا یس کرتا ہوں انشاءاللہ، لیکن عبادات کے یہ طور طریقے تقاضے ہر پیغمبر کی شریعت میں موجود رہے. اسی طریقے پر جن برائیوں سے روکا ہے دین نے، وہ ہر پیغمبر کی دعوت میں ملے گا، ہر پیغمبر کی تعلیم میں ملے گا. وہ سود کی ممانعت ہو، وہ شراب کی ممانعت ہو، وہ جوئے کی ممانعت ہو، وہ مردار کی ممانعت ہو، یا اخلاقی برائیاں جن سے روکا گیا، قتل کی بات ہے، یا یوں کہیے کہ چوری ڈاکے کی بات ہے، یہ تو خیر جرائم ہیں، اسی طرح جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے اور خیانت ہے وغیرہ، یہ اصولی تعلیمات تمام پیغمبروں کے ہاں ایک جیسی رہی. البتہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ شکل کی صورت وہ چینج رہی ہے، اس میں فرق رہا ہے. جس کو شریعت کہا جاتا ہے، ایک ہے دین، وہ ہے اصولی تعلیم تمام پیغمبروں کی ایک ہی، اور ایک ہے شریعت، وہ جدا جدا رہی. مثلاً یہ مثالیں پہلے بھی غالباً کبھی آئی ہیں، روزے کا حکم ہماری شریعت میں بھی ہے، شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور روزے کا حکم شریعت موسوی میں بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں. فرق ہم سمجھتے ہیں رمضان المبارک میں جب وہ البقرہ کا 23 رکوع پڑھایا جاتا ہے اور وہاں تفصیل آتی ہے روزے کے تعلق سے احکامات کے ذیل میں، تو وہاں ایک ذکر آتا ہے کہ یہود کے ہاں روزہ شروع ہو جاتا تھا رات کو سوتے ہی، رات کو وہ سوئے روزہ شروع ہو گیا، کوئی سحری کا معاملہ نہیں. ہمارے لیے فرق کیا ہو گیا کہ ہمارے لیے سحری ہے، صبح صادق سے قبل تک جو ہے وہ کھا پی سکتے، صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا. اب روزہ اصول ہے، فرض رہا ہے، لازم رہا ہے ہر دور میں، لیکن شکل مختلف ہو گئی، اس کو کہیں گے یہ شریعت ہے. تو شریعتیں جدا جدا رہی ہیں، شریعت محمدی میں ایسے صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت موسی میں ایسے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اصولی تعلیم تمام پیغمبروں کی ایک ہی، جس کو دین کہا جاتا ہے. ایک اور نقطہ جو اس مقام پر اہل علم نے بیان فرمایا وہ یہ بھی ہے، آج جو ہم شریعت محمدی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آخری شریعت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، دین کی تکمیل کا اعلان بھی ہو گیا، ہمارے ہاں ہم فقہا کے ہاں، ائمہ کے ہاں کچھ علمی طور پر اختلافات دیکھتے ہیں، وہ اختلافات تفرقہ نہیں ہیں. نوٹ کر لیجئے اس بات کو، یہ ذکر ایک دو جمعے پہلے بھی آیا تھا اور بڑا اچھا لگا جب کسی صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ اس مسجد کے اندر کوئی تفرقے کی بات بھی نہیں ہوتی، مسلک پرستی کی بات بھی نہیں ہوتی، اور کھلے دل سے بات ہوتی ہے، تمام مکاتب فکر کے حضرات یہاں پر آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کہ ہاتھ اگر کسی نے سینے پر باندھ لیا، یا اگر ناف سے نیچے باندھ لیا، یا ہاتھ یعنی نماز میں قیام کی بات ہو رہی ہے، آج ہاتھ چھوڑ کر اس نے نماز اگر ادا کر لی تو نماز ادا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. فرق کیا ہے؟ امام شافعی ہوں گے رحمت اللہ علیہ، ان کے نزدیک دلائل کی بنیاد پر سینے پر باندھنا مرد کا وہ افضل ہوگا، افضل افضل ذہن میں رکھیے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناف سے نیچے باندھنا افضل ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، صرف اہل تشیعوں میں نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا یہ زیادہ افضل قرار پائے گا، گو کہ نماز سب کی انشاءاللہ درست ہوگی. نہ ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ بقول مولانا انور کاشمیری رحمۃ اللہ، انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑی شخصیت، بڑے بزرگ، کہ روز قیامت نہ اللہ امام ابو حنیفہ کو رسوا کریں گے، یہ ان کے الفاظ ہیں، نہ امام شافعی کو رسوا کریں گے. اور اس سے پہلے حضرت نے کیا کہا، ساری زندگی ہم نے برباد کر دی، تو شاگردوں نے کہا اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے عالم یہ جملہ کہہ رہے، زندگی برباد کر دی. اب لگے ہاتھوں بات سن لیجیے، کہا حضرت یہ کیا کہہ رہے، کہا ہاں زندگی اس کام میں لگا دی کہ بس حنفی ہیں تو یہ ثابت کر دیں کہ امام شافعی کی رائے نیچے ہے، ابو حنیفہ کی رائے اوپر ہے، بس ساری زندگی اسی میں لگا دی. یہ ان کی بزرگی اور عاجزی کا بیان ہے سمجھانے کے لیے. اور پھر کہتے ہیں کہ نہ اللہ سبحانہ وتعالی امام شافعی کو رسوا کریں گے قیامت کے، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رسوا کریں گے. اس لیے کہ ان حضرات نے کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے اقوال اور حالات کو دلائل کے طور پر سامنے رکھا، اور اس کے مطابق مسائل ہمارے سامنے بیان کی دلیل کی بنیاد پر. ہر ایک کے دلائل اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہیں، احناف کے ہاں بھی نماز درست ہوگی، شوافی کے ہاں بھی نماز درست ہوگی، حنابلہ کے ہاں بھی نماز درست ہوگی، مالکیہ کے ہاں بھی نماز درست ہوگی انشاءاللہ تعالی. ان کو تفرقہ نہیں کہا جاتا. یہ کیا ہے؟ سب نماز کے قائل ہیں، نماز فرد ہے، سب نماز ادا کرتے ہیں الحمدللہ، بس فرق کہاں ہے؟ افضل یا غیر افضل کی گفتگو میں. اس طرح کے اختلافات جو ائمہ مجتہدین میں پائے جائیں گے، یا کبھی کبھی کوئی اختلاف شدید نوعیت کا بھی ہوگا، مگر ہوگا وہ کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق، تو وہ دین کے اندر ہی کا مسئلہ ہوگا، وہ دین سے باہر کی شے نہیں ہوگی. عرض یہ کرنا چاہا میں نے کہ تمام انبیاء اور رسول دین ایک ہے، اصولی عقائد کا بیان، اصولی تعلیمات کا بیان ایک. البتہ تمام انبیاء اور رسول میں شریعتیں جدا جدا رہی ہیں، جیسے کہ روزے کی شکل و صورت کے فرق کا ذکر کر دیا گیا. اور اب جب آخری رسول نبی اکرم علیہ السلام تشریف لے آئے اور دین مکمل ہو گیا، تو ہم سب دین اسلام ہی پر عمل پیرا ہے الحمدللہ، بشرطے کے دلائل کی بنیاد پر عمل ہو رہا ہو. اور ائمہ مجتہدین میں، فقہا میں، اگر کبھی ہمارے علم میں کوئی بات آئے یا اختلاف دکھائی دے، تو یہ کوئی اسلام سے باہر کی شے نہیں، یہ دین کے اندر ہی کا معاملہ ہے. البتہ یہ اختلافات اس تفرقے کے درجے کے نہیں ہے جس تفرقے سے منع کیا گیا ہے، جس کا ذکر بعد میں اشارتاً ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب آئیے جو دو اصولی باتیں آج ہم نے سمجھنی ہیں. دین ہے کس بات کا نام؟ ایک تو تصوری بات واضح ہو گئی کہ تمام انبیاء اور رسول کی بنیادی دعوت ایک ہی رہی. اب جب میں اور آپ دین اسلام کے ماننے والے ہیں، تو یہ دین کیا ہے آخر؟ بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے کبھی یہ فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، آل عمران کی آیت نمبر 19 میں، دین اللہ کے ہاں فقط اسلام ہی قابل قبول ہے. کبھی اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ اس سے قبول نہیں فرمائیں گے. کبھی قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں، اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور کبھی اللہ فرماتے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا. اللہ نے اسلام دین کے طور پر پسند کیا ہے، تو پھر لفظ دین کو سمجھنا ضروری ہے. سادہ سی بات، لفظ دین چار معنی میں قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر استعمال ہوا. کبھی قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. کبھی قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں، دین الملک، بادشاہ کا قانون. یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذہن میں رکھیے، اور بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سجھائی تھی. اگر وہ واقعہ ذہن میں ہو تو بات یاد آ رہی ہوگی. پھر قرآن کہتا ہے، یہ لفظ اطاعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اطاعت تو خالص اللہ کا حق ہے. اور کبھی یہ لفظ نظام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا سورہ انفال آیت نمبر 39 میں، وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اور جنگ کرو ان کے خلاف، مراد مشرکین و کفار، جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین، نظام زندگی، سسٹم آف لائف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہو جائے. تو اس کے معنی بدلے کے بھی ہیں، دین کا مطلب اس کے معنی قانون کے بھی ہیں، اس کے معنی اطاعت کے بھی ہیں، اور اس کے معنی نظام کے بھی ہیں. جامع ترین جو لفظ ہے وہ نظام ہے، سسٹم جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے. نظام ہی کے تحت قوانین بنتے ہیں، اور نظام ہی کے تحت قوانین کو جاری کیا جاتا ہے، اور سزا اور جزا کا اختیار بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے فیصلے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور نظام وہی نظام کہلائے گا جس کی اطاعت کی جا رہی ہے، جس کو فالو کیا جا رہا ہو. زیادہ تفصیل میں جائے بغیر حاصل کلام، اللہ نے دین اسلام جو مجھے اور آپ کو عطا کیا، مکمل فرما کر عطا کیا، اور پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا مطالبہ کیا، اور اسلام کو اللہ نے دین نظام کے طور پر میرے اور آپ کے لیے پسند فرمایا. یہ اسلام زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے. اتنی بات تو واضح ہے نا. ہمارا دین عقائد یعنی ایمانیات بھی بتاتا ہے، آرٹیکلز آف فیتھ. ہمارا دین عبادات بھی سکھاتا ہے، خاص طریقے اللہ کی عبادت کے، موڈس آف ورشپ، نماز، زکات، روزہ، حج. हमारा दीन रिचुअल्स भी बता देता है, कुछ कस्टम्स भी दे देता है, खुशी गमी के मौके की रसूमात के लिए भी रहनुमाई दे देता है। बच्चे की विलादत होगी तो ये कर लेना, निकाह का मौका आएगा तो ये कर लेना, और मैयत हो जाए तो ऐसे और ऐसे कर लेना। ये दीन अकाइद भी देता है, इबादात भी अता करता है, रसूमात भी बताता है, यानी आर्टिकल्स ऑफ फेथ भी बताता है, मोड्स ऑफ वर्शिप भी बताता है, और कस्टम्स भी बताता है। इससे आगे बढ़कर ये घर की जिंदगी के लिए भी रहनुमाई देता है। कुरान हकीम पढ़ जाइए, घरेलू जिंदगी के लिए कई रहनुमाई मिलती, कई मकामात पर रहनुमाई मिलती। फिर ये दीन माशरत के लिए भी रहनुमाई अता करता है, ये दीन मईशत के लिए भी रहनुमाई अता करता है, ये दीन सियासत के मामलात के लिए भी रहनुमाई देता है। यह आज हमारा बिगड़ा हुआ तसव्वुर है कि सियासत जिसके चाहो हवाले कर दो और अल्लाह अल्लाह जो है मस्जिद के अंदर महदूद कर दो, ये गैर इस्लामी तसव्वुर है। हां, जो इस वक्त सियासत के नाम पर होता है, हम भी 100 मरतबा लानत भेजते हैं उस पर, लेकिन सियासत अरबी का लफ्ज है, आपके इल्म में है, इसके मानी इंतजाम के हैं। शाह वलीउल्लाह की किताबें पढ़ जाइए, सियासत मदन, शहरी जिंदगी और तमद्दुनी जिंदगी, इसका इंतजाम शाह वलीउल्लाह तफसीलात बयान कर रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह, और उलमा ने बयान फरमाया। तो सियासत के मानी इंतजाम के, इंतजाम घर का भी होगा, इंतजाम ऑफिस का भी होगा, इंतजाम मस्जिद का भी होगा, इंतजाम मोहल्ले का भी होगा, इंतजाम शहर का भी होगा, इंतजाम रियासत का भी होगा। तो इस्लाम कहते यहां भी इस्लाम आना चाहिए। ये जो आज हमारे बिगड़े हुए तसव्वुर है कि नमाज रोजे ज़कात तक दीन को महदूद कर दिया जाए और बंद करके रख दिया जाए मस्जिद के अंदर अल्लाह की किताब को और अल्लाह की दीन के तकाजों को, ये बिगड़ा हुआ तसव्वुर है। ये जो आज हमारा लिबरल तबका, सेकुलर तबका कहता है हर बात में तो मजहब को खींच कर ले आते हो, पहली बात इस्लाम के लिए लफ्ज मजहब इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। अंग्रेजी में रिलीजन जिसे कहा जाता है, आजकल उसका हम लोग तर्जुमा मजहब कर दिया करते हैं। इस्लाम इज नॉट जस्ट अ रिलीजन, इस्लाम इज अ दीन। रिलीजन अंग्रेजी का लफ्ज है, वहां से समझिए, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फुल स्टॉप, अ सेट ऑफ बिलीव्स फुल स्टॉप, या अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डीलिंग विद द पर्सनल अफेयर्स ऑफ लाइफ फुल स्टॉप। चंद अकाइद का मजमुआ होता है रिलीजन, चंद हिदायत का मजमुआ होता है रिलीजन, जो इंफरादी जिंदगी से गुफ्तगू करता है। तो ठीक है, क्रिश्चियनिटी होगी एक रिलीजन, जुडाइज्म होगा एक रिलीजन, हिंदू मत होगा एक रिलीजन, ठीक है। इस्लाम इज नॉट जस्ट अ रिलीजन, इस्लाम इज अ दीन। और अंग्रेजी गरीब के पास इसके लिए मुनासिब लफ्ज है ही नहीं, इसीलिए उर्दू में दीन इस्लाम कह देना आसान है, अंग्रेजी में क्या कहेंगे। तो भाई करीब करीब कोई लफ्ज अगर आएगा तो वो सिस्टम आएगा। विच सिस्टम? अल्लाह ने वो सिस्टम निजाम जिंदगी गुजारने के लिए हिदायत अता फरमाई हैं जो इनफरादी जिंदगी के लिए भी रहनुमाई अता करता है दीन, और इज्तिमाई जिंदगी के लिए भी रहनुमाई अता करता है दीन। यह है तसव्वुर हमारे दीन का। जैसे कि मैंने अर्ज किया, इस्लाम ने अकाइद भी बताए, इबादात भी सिखाई, रसूमात भी बताई, घर की जिंदगी भी बताई, माशरत के लिए रहनुमाई दी, मईशत के लिए हलाल हराम की तमीज बताई, सियासत और अदालत और रियासत के लिए रहनुमाई दी, ग्लोबल अफेयर्स के लिए रहनुमाई दी है। यह हमारी कम इल्मी या लापरवाही होगी कि हमने दीन का मुताला ना किया, यह हमारी कम इल्मी और लापरवाही होगी कि हमने कुरान का मुताला नहीं किया, ये हमारी कम इल्मी और लापरवाही कि हमने अल्लाह के पैगंबर की अहादीस का मुताला नहीं किया, ये हमारी कम इल्मी और लापरवाही कि हमने पैगंबर की जिंदगी का मुताला नहीं किया, ये हमारी कम इल्मी या लापरवाही होगी कि हमने खिलाफत राशिदा के निजाम को ना पढ़ा। वरना वहां ये सारे गोशों में अल्लाह का दीन नजर आए। ये है इस्लाम का तसव्वुर। और अल्लाह कहता है मेरे यहां फकत इस्लाम ही काबिल कबूल, इस्लाम के सिवा कुछ काबिल कबूल नहीं, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और ये दीन मैंने मुकम्मल करके दिया, और इस्लाम को दीन के तौर पर दिया, एक रिलीजन के तौर पर नहीं दिया। ये है तस्वुर इस्लाम का। तो जो अल्लाह कहता है नमाज कायम करो, जकात अदा करो, रोजा रखो, हज करो, वही अल्लाह कहता है झूठ को छोड़ो, वही अल्लाह कहता है सूद को छोड़ो, वही अल्लाह कहता है बेहयाई को छोड़ो, वही अल्लाह कहता है कि रिश्वत को छोड़ो, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये तो मामला निजाम की सतह पर जाएगा। सूद मैंने और आपने भी छोड़ना है, सूद को बैंकों से भी खत्म होना चाहिए, सूद को मईशत से भी खत्म होना चाहिए। इस्लाम तो कह रहा है, वही अल्लाह जो कहता है नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, रोजे का हुक्म, वो कहता है चोर के हाथ भी काटे जाएंगे, डाकुओं को भी सजा दी जाएगी, जानियों को भी सजा दी जाएगी, जिना की तोहमत लगाने वाले अगर 4 गवाह पेश ना करे उनको भी 80 कोड़े लगाए जाएंगे। कुरान कहता है, ये कुरान का तकाज़ा है। वही अल्लाह कहता है जुए का खात्मा होना चाहिए, اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگر صدقہ کرنا سکھایا, تسبیح پڑھنا سکھائی, تلاوت قرآن کی فضیلت بیان کی, بالکل ہمیں کر دے گا. اللہ کے پیغمبر نے پڑوسی کے حقوق بتائے, رشتے دار کے حقوق بتائے, غریب کے حقوق بتائے, یتیم کے حقوق بتائے, بالکل بجائے. اللہ کے رسول نے پردے کے احکامات کی تفصیل بھی بتائی, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ملاوٹ سے بھی منع کیا, ذخیرہ اندوزی سے بھی منع کیا, انڈیو پروفٹ میکنگ بھی, چیک اینڈ بیلنسز لگا سکتے, خلافت راشدہ میں بتا سکتی. اللہ کے رسول نے زکات کے احکامات کی تفصیل بتائی, اللہ کے رسول علیہ السلام نے عشر کے احکامات کی تفصیل بتائی. یہ 70% ہمارا آبادی کا علاقہ زراعت سے منسلک ہے, یہ لوگ دیتے ہی نہیں عشر اس کے اوپر. کوئی جیسے صدیق اکبر نے زکات کے بارے میں کہا تھا نہیں دو گے جنگ کر کے لوں گا, زکات کی طرح عشر بھی وصول کرے گی اسلامی ریاست, کہاں نافذ ہے. اے خاص, اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری, آ کے آج وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے,